اتوار 2 دسمبر کے لندن سے پیش ہونے والے آخری سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ فرانسیسی حکومت کا تیل کی قیمتیں بڑھانے پر مظاہروں اور توڑ پھوڑ پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی کے نفاذ پر غور، ایک تجزیہ کار۔
جو معمولی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں توڑ پھاڑ میں ہم نے حصہ نہیں لیا، توڑنے والے ہماری موومنٹ کو بہت برا نام دے رہے ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع اور لندن سے سربین کا آخری دن عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون ملک میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں ہنگامی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پرنیا خان۔
عدالتی ذرائع کے مطابق اگر الزام ثابت ہو گیا تو رانیا کو 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ رانیا یوسف نامی اداکارہ نے فلمی میلے میں سیاہ رنگ کا جالی دار لباس پہنا۔
حکومت کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ملک میں بدامنی جاری رہنے کی صورت میں حکومت سرکاری املاک اور عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے تشدد میں بدل چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق مظاہروں کے دوران مزید ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے، جس کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3 ہو گئی ہے اور درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستانی روپے پر دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کی تیار کردہ مصنوعات خریدیں۔ ایک ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں پرتعیش اور درآمد شدہ اشیاء کی خریداری سے گریز کرنا چاہیے۔ صدر نے مزید کہا کہ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء میں درآمد مصنوعات کی ایک لمبی فہرست ہے جن سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری سرور نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی مسائل کو حل کرنے میں وقت لگے گا، لیکن حکومتی کارکردگی کے ثمرات 6 ماہ تک سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔
تو ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور ہم وائف اکٹھے کر رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کا سرمایہ، کن کن لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں ملک سے باہر دبئی میں، یورپ میں، برطانیہ میں ہیں۔ اس کے لیے پورا کام ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے۔ کہ اوور نائٹ مسئلے حل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ 6 مہینے کے بعد ہماری حکومت اور ہماری معاشی پالیسیوں کا آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔
افغان طالبان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے ایک سینئر کمانڈر ملا منان گزشتہ رات امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملا منان، جو محمد رحیم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وہ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں طالبان کے لیڈر تھے۔ ادھر شمالی افغانستان میں پولیس کے مطابق طالبان نے 40 کے قریب افراد کو ان کی گاڑیوں سے اغوا کر لیا ہے۔ ان افراد میں سے زیادہ تر ٹرک ڈرائیور ہیں۔ اغوا کی وجہ تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ چند دن پہلے بھی طالبان جنگجوؤں نے کم از کم 25 افراد کو اغوا کر لیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے اضافی محصولات عائد کرنے کے معاملے کو 90 دن تک ملتوی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
ملاقات کے بعد چین نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے 1 جنوری 2019 سے کسی نئے محصول کے نہ لگانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اگر اس مدت کے خاتمے کے بعد طرفین کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے تو پھر محصول 10% سے بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل G20 اجلاس میں رکن ممالک کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں تجارت میں جاری تفرقے پر روشنی ڈالی گئی، لیکن اس میں پروٹیکشنزم یعنی ملکی مصنوعات کے تحفظ کے معاشی نظام پر کوئی تنقید نہیں کی گئی۔
ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس بیان کے باوجود میزائل کے تجربے جاری رکھے گا جس میں مائیک پومپیو نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایسی سرگرمیوں سے باز رہے۔ تابندہ کوکب۔
امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میزائل کے تجربے اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی سرگرمیوں سے باز رہے۔ ایران نے مائیک پومپیو کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا میزائل پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور جو بین الاقوامی جوہری سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں بین الاقوامی جوہری سمجھوتے سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں عائد کر دی۔ تھیں، تب سے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کی سی صورتحال ہے۔
اسرائیلی پولیس نے ملکی اٹارنی جنرل سے سفارش کی ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اور ان کی بیوی سارا کے خلاف رشوت وصول کرنے، اعتماد شکنی اور فراڈ کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ اب اٹارنی جنرل نے یہ طے کرنا ہے کہ آیا عدالتی کارروائی کا آغاز باضابطہ طور پر شروع کیا جائے یا نہیں۔ رواں برس فروری میں بھی پولیس نے اپنی تفتیش کے بعد بنیامین نیتنیاہو پر کرپشن کا الزام عائد کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی، باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی، یعنی 19 25 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر، اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز۔ سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لندن سے پیش کیے جانے والے سیربین کا آج آخری دن ہے، کل سے یہ سیربین اسلام آباد سے آیا کرے گا۔ اس کی تفصیل اور میرے مہمان ذرا دیر بعد، آئیے پہلے سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالیں۔ خبروں میں آپ نے سنا، فرانسیسی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ملک کے مختلف حصوں خصوصاً پیرس میں مظاہرین کی توڑ پھوڑ سے نمٹنے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر سکتی ہے۔ گزشتہ روز ایندھن پر ٹیکس اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا محور و مرکز دارالحکومت پیرس تھا، جہاں سینکڑوں مظاہرین اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر۔
کئی روز کے احتجاج میں اب تک 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، صرف سنیچر کے احتجاج میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ فرانسیسی پولیس نے اب تک 250 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ فرانسیسی صدر مکرون نے ارجنٹائن میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے سربراہ کانفرنس G20 کے اجلاس سے واپسی پر خود پیرس کا دورہ کیا اور وزیراعظم کے ساتھ ملکی سیکیورٹی اداروں کے ایک ہنگامی اجلاس میں صورتحال پر غور کیا۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد صدر مکرون کا کہنا تھا،
پیرس میں جو کچھ ہوا اسے کسی طور پر بھی شکایات کا پرامن اظہار نہیں کہا جا سکتا۔ کسی بھی مقصد کی خاطر عوامی عمارتوں، سیکیورٹی اہلکاروں، عام کاروبار اور دکانوں اور صحافیوں پر حملوں اور آتش زنی کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے والے درحقیقت جائز شکایات پیش کرنے کے مقصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
یہ تھے صدر مکرون کے خیالات، جنہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ حکومت پیرس میں لوٹ مار اور آتش زنی کے ذمہ داروں کی شناخت کر کے انہیں قانون کے حوالے کرے گی۔ فرانسیسی حکومت کے ایک ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ حکومت سنیچر کے واقعات کا اعادہ روکنے کے لیے ہنگامی حالات نافذ کر سکتی ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو زیل زانیس کہا جا رہا ہے، یعنی پیلی قمیص۔ یہ وہ چمکدار قمیصیں ہوتی ہیں جو فرانسیسی قانون کے مطابق لازماً ہر گاڑی میں موجود ہونی چاہیے۔ مظاہرین ڈیزل پر ٹیکس میں اضافے کے خلاف ہیں، جبکہ حکومت کے بقول اس کا مقصد ماحول کا تحفظ ہے۔ تاہم ٹیکسوں کے خلاف یہ احتجاج اب مہنگائی کے خلاف عوامی بے چینی میں بدل چکا ہے، اور مظاہرین کے مطابق فرانس کی حکومت کو شہروں میں آلودگی کی تو فکر ہے، لیکن شہروں کے باہر رہنے والے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں جن کا گزارا گاڑیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرانس میں گزشتہ ایک برس میں ایندھن کی قیمتوں میں 23% اضافہ ہو چکا ہے۔
غضنفر حیدر کی اس رپورٹ کے بعد آئیے صورتحال کا تجزیہ کریں۔ گزشتہ کچھ روز سے بظاہر پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد فرانس میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا، جو اب ہنگاموں کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے ساتھی سقلان امام نے اب سے کچھ دیر پہلے پیرس میں مقیم روزنامہ ہندو کی نامہ نگار وائجو نراونے سے بات کی، پوچھا ہنگامی حالات یا ایمرجنسی لگائے جانے کا خدشہ کس قدر نظر آتا ہے۔
دیکھیے، اس وقت تو بات چیت چل رہی ہے۔ یہ سجیشن جو آیا ہے وہ پولیس فورسز سے آیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ کل شام کو اور پچھلے ہفتے بھی جو بھی ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں، کل تو بہت ہی زبردست ہوا ہے، کافی موٹروں کو، گاڑیوں کو آگ لگا دیے ہے، توڑ پھوڑ بہت ہوئی ہے، دکانوں کی کافی مطلب ڈیمیج ہوا ہے، سارے بلڈنگز کے اوپر گریفٹی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے پولیس نے کہا کہ ہمارے 5000 آدمی رکھے گئے تھے ڈیوٹی پہ، لیکن وہ بالکل انایڈیکویٹ تھا، اس سے بہت زیادہ انہیں فورس چاہیے تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پہ پابندی تھی، अपने टेजर यूज करने से और उनके यहाँ जैसे लाठियां होती हैं, ट्रंचन जिनको कहते हैं, उनको इस्तेमाल करने से उन पे पाबंदी रखी गई थी। तो उन्होंने कहा हमें एक तरफ तो ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने की आजादी चाहिए, दूसरी तरफ ये कहते हैं आर्मी को निकालिए। तो आर्मी का निकलना ये होता है कि सिर्फ अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की हो तब आर्मी पुलिस का काम कर सकती है। इंटरनली आर्मी को आप कभी लेके नहीं आते हो अपने ही लोगों के खिलाफ,
ठीक है।
आर्मी जो है वो बाहर के देशों के साथ लड़ने के लिए है कि,
तो अब वो कह रहे हैं कि हालात इतने खराब हैं कि आर्मी को लाया जाए,
आर्मी को लेके आए।
तो भाई जी, इससे पहले क्या इमरजेंसी लगी है? लगी तो कितनी बार लगी है?
देखिए, जब से ये वाला आज का जो रिपब्लिक है, मतलब 1958 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको फिफ्थ रिपब्लिक कहलाता है, जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ दो बार इमरजेंसी लगी है, और पहली बार बहुत ही सेंसिटिव टाइम पे लगी है जब अल्जीरिया के साथ जंग हुआ था और जहां पर अल्जीरियन फ्रीडम लिबरेशन मूवमेंट चली हुई थी, उस वक्त लगाई थी। और उसके बाद जब टेररिस्ट अटैक्स हुए थे पेरिस में, बहुत चार्ली हेब्डो के वक्त, उस वक्त भी इमरजेंसी लगाई गई थी। और इस इमरजेंसी में बहुत ये लोडेड चीज है, इसमें बहुत सारा सिंबलिज्म मिला हुआ है, क्योंकि काफी बार लोग उसको एंटी मुस्लिम तरह से देखते हैं या एंटी अरब फीलिंग वो दिखाई जाती है, क्योंकि वो अल्जीरिया के खिलाफ पहले इस्तेमाल करी गई थी। इसे इमरजेंसी का ये टूल है, ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहती।
लेकिन ये बताइए कि ये जो हंगामे शुरू हुए हैं, ये तो तेल की कीमतें बढ़ने के वजह से शुरू हुए, तो लग रहा था कि तेल की कीमत कुछ तय हो जाती है या मसला हल हो जाए, या ना भी हो तो ये कोई इतना बड़ा मसला बज़ाहिर नहीं लग रहा था। लेकिन क्या ये हंगामे सिर्फ तेल ही की वजह से पैदा हुए, ये कुछ छुपी हुई चीज़ें थी जिनको अब बात बढ़ते हुए उनको भी मौका मिल गया है?
देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारी छुपी हुई चीज़ है। ये सही बात है कि ये जो दंगे हुए हैं, ये जो हंगामा हुआ है, उसकी कोई लीडरशिप नहीं है। एक औरत ने फेसबुक के ऊपर एक नारा डाला था कि टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं, डीजल के ऊपर टैक्स बहुत बढ़ गया है, दूसरे टैक्सेस बढ़ गए, हमने सबने इकट्ठा मिलके इसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। और देखते देखते उसको 10 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स आ गई, और ये जो सब लोग रास्ते पे निकल रहे हैं
जी,
वो तो बिल्कुल मामूली लोग हैं। अब इसमें ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो बिल्कुल एंटी सोशल है, जो तोड़ फाड़ करने पे तुले हुए हैं, और ये जो नॉर्मल सिटीजनशिप की जो मूवमेंट है उसको उन्होंने हाईजैक किया है। फिर भी ये जो मूवमेंट है इसमें बहुत सारा डिसकंटेंट और बहुत नाराजगी शामिल है, क्योंकि जब से मैक्रों आए हैं प्रेसिडेंट बन करके, उन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए हैं। अब लोग कह रहे हैं गरीबों के ऊपर आप टैक्स लगाते हो, अमीरों को आप टैक्स ब्रेक देते हो,
ठीक है,
तो ये अमीर गरीब का मामला हो गया।
पेरिस से यतीन सहाफी भाई जो निराम ने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने G20 के इजलास में होने वाली मुलाकात के बाद नए इजाफी महसूलात आयद करने के मामले को 90 दिन तक मुलतवी करने पर रजामंदी जाहिर की है, मगर वाशिंगटन ने कहा कि अगर दोनों ममालिक 3 माह के अंदर तजारती जंग को रोक न सके तो फिर महसूल 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। BBC के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा नाज़िश फैज़ की ज़बानी।
दोनों रहनुमाओं ने ब्यूनस आयर्स में G20 के सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद मुलाकात की। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि अमरीका और चीन ने तजारती मुज़ाकरात मजीद 90 दिन तक जारी रखने का फैसला किया है, और इस दौरान चीनी मसनूआत पर मजीद मौसूलात आयद नहीं किए जाएंगे। अगर फ्रीकैन 90 दिन के दौरान किसी इत्तफाक़ राय पर नहीं पहुँच पाए तो इजाफी महसूलात की शरह को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। मुलाकात से कबल रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो बहुत पुर उम्मीद हैं कि दोनों ममालिक के रहनुमा अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं।
یہ تعلق بہت ہی اہم ہے، وہ تعلق جو میرا صدر شی جن پنگ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلق ہی بنیادی وجہ بنے گا جو شاید ہم آج اس ملاقات میں ایسی چیزوں کو ختم کر دیں جو نہ صرف چین بلکہ امریکہ کے لیے بھی یکسر فائدہ مند ہوگا، لہٰذا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
امریکہ کی نیشنل ایسوسی ایشن آف مینوفیکچررز میں بین الاقوامی اقتصادی معاملات کی نائب صدر لنڈا ڈمپسی نے بی بی سی کو بتایا کہ غیر منصفانہ تجارت کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک نیا نظام بنانا ہوگا۔
میں سمجھتی ہوں کہ امریکی انتظامیہ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان معاملات کو جلدی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مینوفیکچررز اس بات کی حمایت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ اور چین کے تعلقات اچھے طریقے سے جاری رکھنے کے لیے قوانین کا ایک نیا نظام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اب دوبارہ بیانات نہیں سننا چاہتے۔
اس ملاقات کے بعد چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ نے بات چیت میں پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں نئے اضافی ڈیوٹی کے نفاذ کی دھمکی بھی دی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ کے لیے نازش فیض نے تیار کیا تھا۔ پاکستان کی پشتون قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بانی رہنما خان عبدالصمد خان کی 45ویں برسی کے موقع پر صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پارٹی کے زیر اہتمام جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ سیاست کرنا فوج کا کام نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک حقیقی وفاق بنا کر اس میں بسنے والی اقوام کو ان کے وسائل پر اختیار دینا ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پشتونخوا میپ کے بانی رہنما خان عبدالصمد خان کی 45ویں برسی کی مناسبت سے کوئٹہ میں صادق شہید گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پارٹی کے بانی رہنما کو لوگوں کے بنیادی اور جمہوری حقوق کے لیے طویل جدوجہد اور قید و بند کی سہولیات برداشت کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو حقیقی جمہوری مملکت بنا کر ہر وفاقی اکائی کے لوگوں کو ان کے وسائل پر اختیار دینا ہوگا۔
ہر ملت کو ہم نے یہ آئینی ضمانت دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے زمین میں، آپ کے مدر وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا حق آپ کا ہے۔
محمود خان اسکزئی نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت غیر آئینی ہے کیونکہ ان کے بقول اس حکومت کو فوجی چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست کرنا فوج کا کام نہیں۔
جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، کیپٹن صاحب، کرنل صاحب، سیاست آپ کا کام نہیں ہے بابا۔ سیاست سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ پاکستان کا آئین افواج پاکستان کے سپاہی سے لے کر جنرل تک ہر ایک کو سیاست سے منع کرتا ہے۔ آج جو حکومت یہاں چل رہی ہے یہ غیر آئینی ہے، جسے جنرل اور کرنل چلا رہے ہیں۔
پشتونخوا میپ کے سربراہ نے کہا کہ مختلف ناموں سے پشتونوں کے علاقوں کو الگ کیا جا رہا ہے جو کہ پشتونوں کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔
جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، کبھی گلگت بلتستان کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ پشتون وطن کو کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، کبھی ہزارہ کی بنیاد پہ، کوئی اور صوبہ نہیں بنے گا۔ چترال سے لے کر جنوبی پشتونخوا تک سارے پشتون وطن کا ایک صوبہ ہوگا، اس کا نام یا پشتونستان ہوگا یا پشتونخوا ہوگا اور یا افغانیہ ہوگا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ ہم نے کرنا۔
افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے پشتونخوا میپ کے سربراہ نے کہا وہاں قیام امن کے لیے بیرونی مداخلت کو بند کیا جائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو مداخلت نہ کرنے کا پابند بنائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش عارف وقار۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زوہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
خطوں کی آج کی محفل ہماری ایک خاص محفل ہے،
اور اس میں ایسی خاص بات کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا آج کا آخری خط سننے کے بعد۔ تو فی الحال بڑھتے ہیں آج کے پہلے خط کی طرف۔
جی،
شاہپور چکوال سے سلطان خان گوندل لکھتے ہیں، خطوں کے پروگرام کی شناختی دھن بہت مزے کی ہے. شروع میں آپ بلمپت لے میں سنواتے ہیں اور پروگرام کے آخر میں یہی دھن درت لے میں بجتی ہے. براہ کرم یہ بتائیے کہ اس کی کمپوزیشن کس موسیقار نے کی ہے؟
سلطان گوندل صاحب، یہ معروف سازینہ ماہر ستار نواز اور موسیقار روی شنکر نے مرتب کیا تھا. اس کی مکمل شکل آپ یوٹیوب پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں.
نوش کی بلوچستان سے محمد صدیق بروہی لکھتے ہیں، اقوام متحدہ کا ادارہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ اگر اس کا مقصد اقوام عالم کے حقوق کا تحفظ تھا تو پھر یہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ کشمیر ہو یا فلسطین، برما ہو یا شام، وہاں کے مظلوم عوام کی آواز کبھی اقوام متحدہ تک نہیں پہنچتی، پھر کیا فائدہ اس ادارے کا؟
صدیق صاحب، یہ درست ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ دنیا میں کئی مقامات پہ اپنا کردار کامیابی سے ادا نہیں کر سکا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دیگر بہت سے مقامات پر اس ادارے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. کامیابی کا فیصلہ مجموعی کارکردگی پہ کیا جاتا ہے، چند انفرادی مثالوں پہ نہیں. گزشتہ 70 برس کے دوران دنیا کئی بار تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ پہنچ گئی تھی. اگر اقوام متحدہ کا ادارہ موجود نہ ہوتا تو شاید ہم سب ایک ہولناک ایٹمی جنگ کے نتیجے میں نیست و نابود ہو چکے ہوتے.
شاداب کالونی پاک پتن سے رانا محمود الحسن لکھتے ہیں، پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک تشویشناک صورت اختیار کر چکا ہے. اس مسئلے کو اجاگر کرنے اور زندہ رکھنے میں آپ کی اردو سروس کا کردار قابل تحسین ہے. آپ کے حالات حاضرہ کے تبصروں اور رپورٹوں میں بھی غائب شدہ افراد کے لواحقین سے گفتگو کی جاتی ہے، جسے سن کر یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مر جانے والوں کے عزیز و اقارب تو آخر کار صبر کر لیتے ہیں، لیکن غائب شدہ افراد کے گھر والے تو زندہ درگور ہو جاتے ہیں.
بالکل صحیح کہا آپ نے رانا صاحب، جبری طور پہ غائب کیے گئے افراد کے لواحقین واقعی جان کنی کی حالت میں رہتے ہیں. اب اس سلسلے میں عدلیہ نے کچھ اقدامات کیے ہیں جن سے امید بندھی ہے کہ ان تیرہ بخت خاندانوں کو ایک روز اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی شاید مل جائیں.
عدلیہ کے ایکٹیو رول پر یوں تو معاشرے کا ہر طبقہ اپنے اپنے تبصرے پیش کر رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے اسلم بروہی نے جیکاباد سے جو پیغام بھیجا ہے وہ خاصا مختلف ہے.
اچھا تو کیا لکھتے ہیں بروہی صاحب؟
لکھتے ہیں، ہمارے ملک میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عدلیہ کو بہت سی خرابیوں کا از خود نوٹس لینا پڑ رہا ہے. عدلیہ کا ایک اقدام تو ایسا ہے کہ جس نے میری اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کی روزمرہ زندگی پر ڈائریکٹ اثر ڈالا ہے، یعنی موبائل فون پر جو جگا ٹیکس لگا دیا گیا تھا اسے واپس لے لیا گیا ہے.
آپ کا کہنا درست ہے اسلم بروہی صاحب، موبائل فون آج ہر شخص کی ضرورت ہے اور یہ کوئی ایسا لگژری آئٹم تو ہے نہیں کہ اس پر اتنا بھاری ٹیکس عائد کر دیا جائے.
گاؤں مٹھو چتیال سے عبد الرزاق اور پیار علی لکھتے ہیں، کرکٹ کے میدان میں پاکستان کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم ہے، لیکن یہی ٹیم اس وقت دنیا کی بدترین ٹیم بن جاتی ہے جب یہ انڈیا سے ہار جائے. کچھ حالیہ شکستوں کے بعد سننے میں آیا کہ انڈیا نے پاکستان کے جو مچھیرے گرفتار کر لیے تھے ان کو چھڑوانے کے لیے پاکستانی ٹیم نے ہارنے کی شرط تسلیم کر لی.
واہ جناب، آپ بھی کہاں کا کلابہ کہاں ملا رہے ہیں. یعنی انڈیا نے کہا کہ تم کرکٹ میں ہار جاؤ ہم تمہارے مچھیرے چھوڑ دیں گے، کسی نے بے پر کی اڑائی اور آپ مان گئے.
جس بات کو عقل سلیم ہی قبول نہ کرے اس پر بحث فضول ہے. اس لیے ہم اگلے خط کی طرف چلتے ہیں.
بالکل.
بشیر احمد کبری لکھتے ہیں، پاکستان کو قدرت نے ہر طرح کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے. یہاں کی زمین زرخیز، پانی میٹھا، دریا روادوان، سمندر گہرے، جنگل سرسبز اور پہاڑ ایسے بلند کہ ان کے سر پہ برف نے دستار فضیلت باندھ رکھی ہے، جبکہ ان کے سینے میں معدنیات کی دولت پنہا ہے. لیکن یہ سب نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ہم ایک غریب اور نادار ملک ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرتی ڈھانچے کو کرپشن کی دیمک نے کھوکھلا کر دیا ہے.
بشیر صاحب، ایک نئی سیاسی پارٹی کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائے گی اور خوشحالی کے نئے ذرائع پیدا کرے گی.
نئی حکومت کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے دعووں کو سچ کر دکھائے، اور اس کے لیے ذرا انتظار بھی کرنا پڑے تو ہمیں کر لینا چاہیے.
اور زہا، اب آپ کو انتظار ہوگا یہ جاننے کا کہ آج کی خطوں کی یہ محفل خاص الخاص کیوں ہے.
جی ہاں، بتائیے نا.
تو اس محفل کی خاص بات یہ تھی کہ خطوں کے جوابات کا یہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے. آج ہم آپ سے آخری بار مخاطب ہیں. جمعرات کے روز آپ کے ٹیلی فونی پیغامات اور ای میلز پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس میں اگر وقت بچے تو ایک آدھ خط بھی پڑھ دیا جائے گا. لیکن اتوار کا یہ جو شو ہے آپ کا خط ملا، یہ آج سے بند ہو رہا ہے. جو سامعین ہمیں باقاعدگی سے خط لکھتے رہے ہیں، یعنی رفیع اللہ خان موش، طاہرہ صدیقی، یعقوب صابر، فتح محمد، اسلم بروہی، عثمان شر بلوچ، حکیم علی کھنڈ اور خاص طور پہ رانا طارق جاوید اور ان کے ساتھی،
ہم ان سب مکتوب نگاروں کے ممنون ہیں کہ وہ اتنا عرصہ ہماری اس محفل خطوط کو رونق بخشتے رہے۔
اب ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی نئی دنیا ان کی راہ دیکھتی ہے۔ زہا جواد اور عارف وقار آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی رہی تو کسی اور پروگرام میں کبھی ملاقات ہو جائے گی۔
آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لندن سے پیش کیا جانے والا یہ آخری سیربین ہے۔ آج کے مہمان اور اس کی آج کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب کھیلوں کا احوال، شمشاد آفریدی کی زبانی۔
بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش نے ویسٹ انڈیز کو ایک اننگز اور 184 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ بنگلہ دیش کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلے گئے سیریز کے آخری میچ میں بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 506 رن بنائے تھے، جبکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 111 اور دوسری اننگز میں 213 رن بنا سکی۔ اس میچ میں بنگلہ دیش کے بالر مہدی حسن نے 12 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شارجہ میں جاری T10 کرکٹ لیگ کے فائنل میں آج پختونز اور ناردرن واریئرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ پختونز کے کپتان اور پاکستان کے سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے گزشتہ روز پلے آف میچ میں 17 گیندوں پر 59 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچایا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ تیسرے میچ میں بھی اسی جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ لیگ اسپنر یاسر شاہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی بالنگ پاکستان کی جیت کے لیے اہمیت کی حامل ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ کل سے ابوظہبی میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ انڈیا کی ریاست اڑیسہ میں جاری مردوں کے عالمی ہاکی کپ کے پول سی میں آج کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابری پر ختم ہوا۔ برطانیہ کی کیٹی آرچی بولڈ برلن میں UCI ٹریک ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ باکسنگ میں ہیوی ویٹ ڈویژن میں برطانیہ کے ٹائسن فیوری اور امریکہ کے ڈیونٹی ولڈر کے درمیان بڑا مقابلہ متنازع طور پر برابری پر ختم ہوا، جس کی وجہ سے دونوں فائٹرز کے درمیان دوبارہ مقابلہ متوقع ہے۔ اور 4 دفعہ عالمی سنوکر چیمپئن کا اعزاز پانے والے اسکاٹ لینڈ کے جان ہیگنز نے سیزن کے اختتام پر ریٹائرمنٹ کا اشارہ دے دیا ہے۔
کھیلوں کا احوال، شمشاد آفریدی کی زبانی۔ کچھ لمحات میسر آئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت کس خبر سے لیڈ کر رہی ہے؟ نجی سیکیورٹی کمپنیاں افغانستان میں کیا کر رہی ہیں؟ اور اڑیں گے پرزے میں کرتارپور راہداری، کٹا دیسی مرغی اور خارجہ پالیسی؟ ہو سکے تو پڑھیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سیربین کا نصف آیا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار کے ساتھ۔
فرانسیسی صدر ایمینول میکرون نے کہا ہے کہ پیرس میں جاری پرتشدد مظاہروں کے تناظر میں ہنگامی حالت نافذ کی جا سکتی ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستانی روپے پر دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کی تیار کردہ مصنوعات خریدیں۔ افغان طالبان کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ایک سینئر کمانڈر ملا منان گزشتہ رات امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس بیان کے باوجود میزائل کے تجربے جاری رکھے گا جس میں امریکی وزیر خارجہ مائیک پمپیو نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ میزائل کے حوالے سے اپنی سرگرمیوں سے باز رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے اضافی محصولات عائد کرنے کے معاملے کو 90 دن تک ملتوی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب لندن سے پیش کیے جانے والے سیربین کا آج کا آخری دن اور اس میں میرے مہمان۔ سیربین کے کندھوں پر بندوق رکھ کر اس ایک ہفتے کے دوران ہم نے بی بی سی اردو سروس کے پہلے 50 سال کا ایک جائزہ لیا ہے۔ وہ 50 سال کے جن میں فوجیوں کی ضرورت پوری کرنے والے ایک ادارے نے نشریات کی دنیا میں قابل رشک مقام حاصل کیا، اور اس مقام پر پہنچنے کا زینہ یہی سیربین پروگرام تھا جس میں عام طور سے صرف 20 منٹ روزانہ دنیا کے حالات کا جائزہ پیش کیا جاتا تھا۔ یہ سوال میں نے سابق سربراہ ٹوئن میسن سے بھی اور ڈیوڈ پیج سے بھی کیا تھا، اور اب راشد صاحب آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سی جادو کی پڑیا تھی، چھڑی تھی، جس سے کام لے کر اردو سیکشن نے سننے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔
شفیع، دیکھیے، کہنے کے تو یہ بہت ہی چھوٹا سا معمولی سا سیکشن تھا، کل ملا کے 15-20 لوگ ہوں گے جو اس میں کام کرتے تھے، اور ان میں سے بھی آدھے لوگ تھے جو خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام پر مامور تھے، لیکن ان کے پاس جادو کی وہ چھڑی تھی جو بی بی سی نے جنگ کے زمانے میں غیر دانستہ طور پر حاصل کر دی تھی۔
تو مجھے بتانا پسند کیجیے کہ وہ کون سی جادوئی چھڑی تھی۔
دیکھیے، جنگ کے زمانے میں جب ایک طرف جرمنی اور دوسری طرف جاپان اپنی کامیابیوں کے ڈنکے پیٹ رہی تھے، اور جہاں ان کی فوجوں کو ناکامی ہوتی تھی اس پر پردہ ڈال رہے تھے، وہیں بی بی سی کی نشریات برطانیہ کی کامیابیوں کے ذکر میں مبالغے سے کام لینے کے بجائے کثر نفسی سے کام لے رہی تھی، اور اپنی فوجی ناکامیوں کا ذکر کرنے میں کوئی تکلف نہیں برت رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان کے عام لوگ ان نشریات کو نہیں سن رہے تھے، لیکن بی بی سی نے خود اعتمادی کی ایک فضا حاصل کر لی تھی، اور یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ حالات حاضرہ کو اگر ممکنہ حد تک غیر جانبداری سے برتا جائے تو سننے والا آپ کی بات پر اعتبار کرنے لگے گا اور آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ہے جادو کی وہ پڑیا یا جادو کی وہ چھڑی جو بی بی سی کے پاس موجود ہے، اور یہ سبق بعد میں آنے والے اداروں نے بھی یہاں برطانیہ میں اس سے سیکھا ہے۔
لیکن راشد صاحب، غیر جانبداری پر اعتبار کر لینا اور بات ہے، اور سننے والے کے ہجوم، ٹریفک کارکنان، سارا کام روک کر ریڈیو کے سامنے ان کا آ بیٹھنا، یہ دوسری بات ہے۔ ایسی کیا بات تھی اس زمانے میں جو سیربین میں براڈ کاسٹ ہوتی تھی اور لوگ اسے سننے کے لیے مشتاق ہوا کرتے تھے؟
بات یہ تھی کہ پاکستان میں اور ایمرجنسی کے زمانے میں مسز گاندھی نے وہ وجہ فراہم کر دی تھی، یہ پابندی لگا دی جائے اگر کہ تم یہ سن سکتے ہو، یہ نہیں سن سکتے، تو لوگ ادھر جائیں گے جدھر ممانعت ہے۔
اچھا، پھر سے گئے؟
اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ یہ سن سکتے ہو، یہ نہیں سن سکتے، تو لوگ ادھر جائیں گے جدھر پابندی لگی ہے۔
ٹھیک،
تو پاکستان میں صدر ایوب خان کے دور سے پہلے ریڈیو پاکستان پر بہت زیادہ پابندیاں نہیں تھیں۔ 1960 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور نے ایک چھوٹا سا سروے کرایا تھا کہ ذرائع ابلاغ میں اخبار، خبری رسالوں اور ریڈیو میں سے کس پر عوام زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ابھی زمانے میں نہیں آیا تھا۔
اچھا،
اس سروے میں جواب یہ ملا تھا کہ ریڈیو جو ہے سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے ان سب میں، لیکن بعد میں حکومت ریڈیو پر پابندی لگا دی گئی، نتیجہ یہی ہوا کہ لوگ باہر کے ذرائع ابلاغ کی طرف دوڑتے تھے، خاص طور سے جب کوئی بحرانی وقت سر پہ ہوتا تھا۔
اور اب صورتحال کیسے بدل گئی ہے؟ اب بھی بی بی سی اسی غیر جانبداری سے کام لیتی ہے جس سے پہلے لیتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی سراہنا کروں یا اس کا سپاس نامہ پڑھوں، یہاں ذرا سا توقف کرتے ہیں۔ میں آپ کی ملاقات ان ساتھیوں سے کروا رہا ہوں کہ جو کلید رہے، ستون رہے، کہ جن کے بغیر شاید یہ ادارہ نہ چل پاتا۔ ان میں سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات ٹوئن میسن سے کروا رہا ہوں، جو کسی زمانے میں انڈیا کے شمال مشرقی علاقوں میں کسی خبر رساں ایجنسی میں کام کرتے تھے. دھیان سے سنیں, وہ کسی خبر رساں ایجنسی میں کام کرتے تھے. 1969 میں وہ بی بی سی اردو سروس کے سربراہ کی حیثیت سے آئے. اس زمانے میں سیکشن کے سربراہ کو پروگرام آرگنائزر کہا جاتا تھا. 8 سال کے قریب وہ اردو کے اور پھر ہندی سروس کے سربراہ بن گئے. ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو ان کا تقرر تہران میں بی بی سی کے نامہ نگار کے طور پر کر دیا گیا, لیکن انقلاب حکومت نے دوسرے بیرونی نامہ نگاروں کے ساتھ جوائن میسن کو بھی ایران سے نکال باہر کیا. تو وہ اسلام آباد چلے گئے جہاں سے وہ خبریں بھیجا کرتے تھے. اردو سیکشن میں ان کے قیام کے بارے میں میں نے ان سے گفتگو کی. 1969 میں جب آپ اردو سروس میں آئے تو آپ نے کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں اس سیکشن میں؟
میں کہہ نہیں سکتا, لیکن جب میں اردو سروس میں آیا تو ایک قابل ذکر بات ہوئی کہ ہم نے میڈیم ویو پر نشریات شروع کر دی جس میں میری کوشش کا کوئی دخل نہیں تھا. پہلے ہم صرف شارٹ ویو پر براڈ کاسٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہوئی کہ پہلے صرف ایک ٹرانسمیشن ہوتی تھی شام کے وقت, لیکن اب صبح کی ٹرانسمیشن بھی ہونے لگی. ان دونوں تبدیلیوں نے ہمیں سامعین کے نزدیک تر کر دیا اور اب ہم تازہ ترین اطلاعات ان تک پہنچانے لگے. یعنی لوگ صبح اٹھ کے تازہ خبریں سن سکتے تھے, گویا شام کو جو کچھ سن چکے تھے اس سے آگے کی خبر انہیں سننے کو ملنے لگی.
A world news bulletin of the kind that we already did in the evening.
آپ کی آمد کے 2 سال بعد پاکستان اور ہندوستان میں وہ جنگ چھڑ گئی تھی جسے بنگلہ دیش کی جنگ کہا جاتا ہے. سیکشن میں ان دنوں بہت کشیدگی تھی. آپ نے جذبات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا 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 تھا؟
Of course there were tensions and at that time and that
because ظاہر ہے کہ کشیدگی تو تھی, جنگ ہو رہی تھی, جذبات بھڑکے ہوئے تھے. ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہندوستان سے آئے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے جو بعد میں بنگلہ دیش بنا, تو ایسے ماحول میں کشیدگی تو ہونی چاہیے تھی. لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بحران ہوا ہو, کیونکہ آپ کے سوال سے یہی خیال ہوتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. میرے خیال میں کمال کی بات یہ تھی کہ کشیدگی کے ایسے ماحول کے باوجود جو دوستیاں پہلے سے قائم تھیں وہ بعد میں بھی قائم رہیں. لوگ پہلے کی طرح کلب میں جا کے بیٹھتے, کینٹین میں بیٹھتے. اختلافات تھے, کشیدگی تھی, لیکن قابل تعریف بات یہ تھی کہ یہ سارے براڈ کاسٹر پروفیشنل انداز میں براڈ کاسٹ کرتے رہے, جس کی بی بی سی سننے والوں سے توقع کی جاتی ہے.
انیس سو 1971 کی جنگ کے بعد بی بی سی کی نشریات ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت مقبول ہو گئی تھیں. وہ کیا میجک فارمولا تھا جس سے کام لے کر آپ لوگوں نے یہ کامیابی حاصل کی تھی؟
آئی تھنک اٹس میجک فارمولا. اٹس دی بیسس آن وچ دی بی بی سی آپریٹس ناٹ جسٹ ان دیز لینگویجز.
میرا خیال ہے کہ میجک فارمولا وہی ہے جس کی بنیاد پر بی بی سی کی ساری نشریات ہوتی ہیں. وہ یہ کہ سرکاری براڈ کاسٹر کے طور پر کام نہ کرے, بلکہ یہ پبلک کارپوریشن کا رول ادا کرے, جس کے اخراجات اس زمانے میں تو دفتر خارجہ ادا کرتا تھا, لیکن جہاں تک ایڈیٹوریل کنٹرول کا تعلق ہے تو پورا بش ہاؤس اسی روش پر قائم رہے جو باقی بی بی سی کی روش ہے. یعنی صحافتی اصول وہی ہوں, صحافتی رہنما اصول وہی ہوں. تو اس اعتبار سے میرے خیال میں بی بی سی کی خارجہ نشریات کا اصول یہ تھا کہ ہم کسی کا نقطۂ نظر بیان کرنے نہیں بیٹھے ہیں, ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے, خواہ وہ برطانیہ کی حکومت ہی کیوں نہ ہو. ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم غیر جانبدار رہ کر خبریں پیش کریں. یہی تھا وہ جادوئی فارمولا جس سے ہم کام لے رہے تھے.
اچھا, اب یہ سربین لندن سے اسلام آباد جا رہا ہے, اس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟
کنگریچولیشنز,
اور مجھے فخر ہے کہ میرا بھی اس پروگرام سے تعلق رہا تھا.
جوائن میسن کے انٹرویو کو اردو میں صدا بند کیا تھا سلیم احمد نے. راشد, ہمارے سینئر ساتھیوں میں علی احمد خان بھی رہے, آپ کو یاد ہوگا. وہ نومبر 1984 میں بی بی سی سے وابستہ ہوا. کل وقتی اور جز وقتی یہ وابستگی ان کی عرصہ 21 سال تک رہی. ان کے دور میں کیسا ہوتا تھا سیربین, اور ان کو یہ تجربہ کیسا لگا؟
بھائی, اس زمانے میں یہ تھا کہ بی بی سی اس طرح سنا جاتا تھا جیسے عید کی نماز کا خطبہ کہ لوگ بیٹھے رہتے تھے اور بی بی سی کے انتظار میں. جب بی بی سی شروع ہوتا تھا تو جہاں جہاں ریڈیو ہوتا تھا, وہ پان کی دکان ہو, کوئی ملباری کا ہوٹل ہو, کوئی چائے خانہ ہو, لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے. گھروں میں بھی بی بی سی اسی طرح سنا جاتا تھا کہ بھئی سب بند, اب بی بی سی لگاؤ. پھر اس کا ریسپشن بھی اس زمانے میں بالخصوص کراچی اور جنوبی سندھ اور بلوچستان میں اتنا کلین ہوتا تھا جیسے آلموسٹ اسٹوڈیو کوالٹی. وہ اس زمانے میں یہاں چینل بھی ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور پھر پاکستان ریڈیو ہوتا تھا جہاں وہ خبریں نہیں آتی تھیں جو لوگ سننا چاہتے تھے. بی بی سی وہ خبریں دیتا تھا جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بھئی ان کی اہمیت کیا ہے, اقتدار سے تعلق ہو یا حزب اختلاف سے تعلق ہو, لیکن وہ خبروں کی اہمیت کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرتا تھا.
علی احمد خان صاحب, ایسے مقامات جن پر تیاری کسی پروگرام کی ہو, کچھ گیا ہو اور اس کے بعد سارا کی ساری کایا پلٹ گئی ہو,
ایسے واقعات گزرے ہیں, ڈیفینیٹلی گزرے ہیں. بی بی سی کی جو پروگرام بنانے یا پریزنٹ کرنے کی جو ایک مشنری تھی, اس میں اس بات کی گنجائش ہوتی تھی کہ اگر 11th آور پر یعنی پروگرام جا رہا ہے اور کوئی ایسی خبر آ گئی جس کا شامل ہونا ضروری ہے, جیسے مثال کے طور پر فیض صاحب کا انتقال ہو گیا, سیربین میں یہ جائے گا اور اس میں جو فیض صاحب سے متعلق یا اردو شاعری سے متعلق جو اہم آوازیں تھیں ان کو انٹرویو بھی کیا گیا, اور اس زمانے میں انٹرویو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا.
اچھا.
تو اس لیے کہ اسٹوڈیو بک کرنا ہوتا تھا اور پھر اسٹوڈیو مینیجر آتا تھا. اب تو یہ کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیٹ سے کر سکتے ہیں. وہ ایک ایسا میکنزم تھا جس کو اس زمانے میں سوئچ آن کر دیا جاتا تھا اور لوگ جو ہیں وہ تیار ہوتے تھے اس کے لیے.
پاکستان 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا تھا تو رمضان تھا, نے جس انداز سے جس رپورٹنگ کا وہ
آپ دیکھیں, میں اس زمانے میں اسلام آباد میں تھا, میں بلوچستان چلا گیا کوئٹہ میں, تو یہ اس زمانے میں مخلوط حکومت تھی, اس میں یہ غفور حیدری صاحب بھی شامل تھے, تو میں انہیں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتفاق سے کسی نے اطلاع دی کہ صاحب وہ پاکستان نے فائنل بھی جیت لیا ہے, تو میں نے جب اس کا ذکر کیا تو وہ اپنے غفور حیدری صاحب کا جو رد عمل تھا کہ الحمدللہ, تو وہ بھی ہمارے اس میں شامل ہو گیا. پھر میں وہاں سے نکلا اور سڑک پر لوگوں سے میں نے انٹرویو کیے, وہ ذرا ریکارڈنگ خراب بھی ہو گئی تھی لیکن موقع کی مناسبت سے وہ بڑی کارگر ثابت ہوئی اور لوگوں نے بڑے شوق سے اس کو سنا.
ایسے کون سے ساتھی جن کو آپ بھلائے نہ بھلا سکیں گے اور ایسے تجربات جو آپ کے بہت کام آئے؟
ہمارے زمانے میں بی بی سی میں وقار احمد کا سیربین جو ہے وہ عموماً بڑے شوق سے سنا جاتا تھا اور عموماً وہی پیش کرتے تھے. وقار احمد جب پیش کرتے تھے تو ان کا ایک مخصوص انداز, پھر وہ جس طرح کی خبریں شامل کرتے تھے وہ ذرا ایک اس میں اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک عنصر, تو وہ بڑے شوق سنا جاتا تھا. اثر علی بھی تو ان کا بھی ایک انداز تھا, بلکہ اس زمانے میں وہ ڈیوڈ پیج تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وقار احمد کا ایکسپلینیٹری ہوتا ہے, اثر علی کا ذرا ایگریسیو انداز ہوتا ہے, تو ہم نے کہا کہ میرے لیے تم کون سا سجیسٹ کرتے ہو, تو وہ ہنسنے بھی لگے کہ نہیں نہیں تمہارا اپنا انداز ہے. وہ اپنے رضا علی آبدی بھی پیش کرتے تھے لیکن رضا علی آبدی کا جو فیچر کا پورشن تھا وہ ان کی اپنی مہارت تھی اور وہ بڑے اچھے فیچرز پیش کرتے تھے. میں آپ کو تعجب ہوگا, ایک بار تربت سے میں نے ایک رپورٹ بھیجی اور صبح کو ڈرائیور جو ہے وہ اپنی ٹرک کے نیچے ہوئے ریڈیو لگائے سن رہا تھا, جب اس نے سنا کہ تربت سے علی احمد میں وہیں کھڑا ہوا تھا تو اس نے ایک موٹی سی گالی دی کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں سیربین لوگ ایسے ہی سنتے تھے. کے نے شاید زندگی میں نہیں دیکھا تھا.
ہمارے سینئر ساتھی یہ تھے علی احمد خان. راشد صاحب, محمد حنیف آپ کو یاد ہیں, اب تو وہ مصنف ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں اور پنجابی سروس میں, پنجابی میں بلاگ بھی کرتے ہیں, بی بی سی کی جو نئی سروس شروع ہوئی ہے. ان کا جنوری 1996 میں بی بی سی سے تعلق شروع ہوا بحیثیت پروڈیوسر, لیکن پھر ہوتا نا ہونہار بیروان کے چیخنے پات دکھائی دے جاتے ہیں اور وہ پاؤں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے قدم کہاں سے کہاں پہنچیں گے, کدھر جائے گا. آئے وہ پروڈیوسر کی حیثیت سے, لیکن پھر ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے بی بی سی اردو سروس کے نگراں بھی بنے. میں نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا.
ہاں جی, اس وقت مجھے بھی کچھ زیادہ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا, یہ بالکل ایک نیا کام تھا ہمارے لیے بھی, اردو کے لیے بھی. تو اس کے لیے ہم نے انڈیا, پاکستان, یورپ سے کافی نئے صحافی تیار کیے. ان کو جو بیسک ٹیکنالوجی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ شائع کرنے کی, اس کی تربیت ہوئی, لوگوں نے اردو میں ٹائپ کرنا سیکھا. تو اس میں کافی سارے ٹیکنیکل چیلنجز ہوتے تھے, مثلاً اردو کا جب ہم نے لانچ کیا تھا تو اس وقت کوئی مستند فونٹ موجود نہیں تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو بی بی سی کے ٹیکنالوجی کے لوگ ہوتے تھے وہ آ کے ہمارے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. تو وہ اتفاق سے تو بہت سارے فونٹ آ گئے ہیں اور مائکروسافٹ اور گوگل وغیرہ میں اس وقت کوئی تھا نہیں موجود مستند چیز کا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پشاور میں ایک صاحب تھے جو کہ افغان پناہ گزین تھے, افغانستان کے وہ رہنے والے تھے, اور انہوں نے ایک اردو فونٹ بنایا تھا جو ہم نے ان سے خریدا اور لانچ کیا. اور جب وہ لندن ملنے آئے تو ان سے مل کے پتہ چلا کہ انہیں اصل میں اردو لکھنی نہیں آتی, لیکن انہوں نے کسی کو ساتھ بٹھا کے, چونکہ ان کا دماغ بہت تیز تھا اور فارسی وغیرہ ان کو آتی تھی, تو انہوں نے جو ہے وہ فونٹ بنایا تھا جس کی وجہ سے ہم اردو کی پہلی ویب سائٹ کی چیزیں لانچ کر سکے.
اور یہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کا تجربہ؟
ہاں جی, یہ بھی اسی وقت بی بی سی کا پروجیکٹ یہ تھا کہ پاکستان میں پارٹنرز ڈھونڈے جائیں. اس وقت نئے نئے پاکستان میں لائسنس ملنا شروع ہوئے تھے ایف ایم کے, تو ہم نے ڈھونڈے, پارٹنر بنائے. خیر اب تو بہت درجنوں ہیں, اس وقت شروع میں ہمارے چار پارٹنر تھے. اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کوئی وہ بھی واضح نہیں تھی, تو گورنمنٹ جب ناراض ہوتی تھی تو وہ بند کر دیتی تھی, پھر بھاگے بھاگے ہم اسلام آباد آتے تھے, عدالتوں میں جاتے تھے. تو بہت سارا وقت جو ہے وہ ہمارا عدالتوں میں اسٹے آرڈر لیتے ہوئے یا حکومت کے جو سرکاری بابو ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو سمجھاتے ہوئے کہ بھائی ہم لوگ آپ میں سے ہی ہیں, یہاں کی خبریں دیتے ہیں اور ہم کسی ملک سے یا کسی حکومت سے کوئی دشمنی نہیں ہے, تو کام کرنے دیں. تو کبھی سمجھ جاتے تھے, کبھی نہیں سمجھتے تھے, تو وہ بھی ایک مسلسل جو ہے ان کے ساتھ ایک رستہ کشی چلتی.
اچھا, بی بی سی کا ایسا کوئی واقعہ جو مصنف, تجزیہ کار اور صحافی محمد حنیف زندگی بھر بھلا نہ پائے, وہ کون سا ہوگا؟
کافی دنیا کے بڑے بڑے جو ہے واقعات تھے, آپ کے ساتھ بھی, آپ کی اردل میں بھی کام کیا, پاکستان میں ٹو ہوا تو ہم نے وہ بھی کور کیا, پھر 9/11 ہوا وہ بھی کور کیا. لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد کبھی کبھی جو بی بی سی کے صاحبان ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ فیلڈ میں جائیں اور وہاں سے جا کے سیربین پریزنٹ کریں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جو آخری 2-3 میں نے پریزنٹ کیے سیربین اپنے بی بی سی کراچی کی ساتھیوں کی مدد کے ساتھ. آخری جو تھا میرا خیال ہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہے آوران, جہاں پہ زلزلہ آیا تھا سخت قسم کا, اور وہ پہلے ہی اشتباہ شدہ علاقہ تھا جو باقی بھی ملیا میٹ ہو گیا. تو وہاں پہ جا کے ایک کچا گھر تھا, اس کے سہن میں بیٹھ کے, کیونکہ ٹیکنالوجی تھی ہمارے پاس, سیٹلائٹ فون تھے. تو بڑی عید جو ہے ہم نے وہاں پہ منائی اور وہاں پہ رات کو جو ہے وہاں سے لائیو سیربین کیا. اور میں خود چونکہ ٹیکنالوجی کا اتنا مجھے تجربہ نہیں ہے, تو مجھے ہمیشہ شک ہی رہتا ہے کہ یہ چیز چلے گی بھی نہیں چلے گی. پروگرام لائیو ہونا ہوتا ہے, فیلڈ سے جانا ہوتا ہے, کوئی چیز بیٹھ گئی تو کیا ہوگا, ایک شک کے ساتھ شروع کرتے تھے کہ یا اللہ یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. لیکن پورا ایک گھنٹہ جو ہے آن ایئر جب پریس کے بعد ختم کرتے تھے.
دو سیریز میں آپ کو آپ کی یاد دلانا چاہوں گا, ایک ہندو پانی مسلم پانی, اور دوسری جو یروشلم سے جا کر کے کی گئی تھی, کچھ روشنی ڈالیے گا.
جی, پارٹیشن کی اینیورسری تھی, تو ہمارے دلی سے ایک ساتھی ہوتے تھے زبیر احمد, تو اتفاق یہ تھا کہ میں کبھی انڈیا نہیں گیا تھا اور وہ کبھی پاکستان نہیں آئے, تو انہیں کا آئیڈیا تھا کہ ہم دونوں مل کے ایسے کرتے ہیں کہ میں پاکستان جاتا ہوں اور تم انڈیا جاؤ اور ہم لوگ جا کے وہاں پہ لوگوں سے بات کریں پارٹیشن کے وقت کی ہسٹری اور اب تک کے حالات جو ہیں, اور پھر دونوں مل کے بیٹھ کے اپنے تجربات کو ملا کے ایک پروگرام بنائیں. پہلے تو ارادہ یہ تھا کہ میں اس کے گھر میں جا کے رہوں اور وہ میرے گھر میں جا کے رہے, तो मैंने कहा ये कुछ ज्यादा ही जाती हो जाएगा, ऐसे नहीं करते, घूम कर लेते। तो वो बड़ी मुश्किल से खैर आखिर में हम लोगों को वीजा मिला, तो मैं हिंदुस्तान गया पहली दफा, वो पहली दफा पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ से रिकॉर्डिंग की, मैंने वहां से जाके रिकॉर्डिंग की, और फिर वापस आके लंदन में बैठ के हमने वो अपना जो मवाद था उसको तरतीब दिया। आपने जिसमें बड़ी मदद की, क्योंकि हमारी पहली सीरीज की पता नहीं था कि ये इतना सारी रिकॉर्डिंग तो हो गई है, कोई कहानी की शक्ल कहते ये नहीं है। तो एक वो की थी, और एक सन जब मिलेनियम आने वाला था, आपको याद होगा जब 2000 पूरे होने वाले थे, तो अगर पीछा की जो है 2000वीं सालगिरह आने वाली थी, तो उस वक्त कुछ हालात जो है वो इसराइल और फलस्तीन के जो है वो थोड़े से बेहतर थे, आना जाने की कुछ इजाजत थी, और बाहर के लोगों को भी आने दे रहे थे। तो वहां पे जाके फिर मैंने पुराने लोगों से, बुजुर्गों से, आज के शहरियों से, बच्चों से मिला, और एक वो सीरीज तरतीब दी थी, इसका नाम था यरूशलम यरूशलम।
ये थे बी बी सी उर्दू सर्विस के सबक निगरान मोहम्मद हनीफ। मुझे नहीं लगता राशिद अर्शद साहब कि आपको अब्दुलरशीद शकूर का नाम याद होगा।
नहीं याद है।
अच्छा,
हाँ, स्पोर्ट्स के।
हाँ, खेल के मैदान से अथर अली साहब की सौगात थी, उसके बाद काफ़ी अरसा मैंने उस प्रोग्राम को संभाला, लेकिन फिर मेरे बाद अब्दुलरशीद शकूर ने संभाला, लेकिन खासा तवील अरसा संभाला है, क्या कहूँ उनके लिए, स्पोर्ट्स की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया जो बिल्कुल कमर अहमद जैसी नज़र आती थी। उनका मैदानों में जाना, आँखों देखा अहवाल बताना, एक एक रिकॉर्ड के ऊपर आना, और जिस तरीके से मामलात को समेटते हैं, अच्छा सारे उसमें झुमके तो होते हैं, एक्चुअलिटी आएगी, म्यूज़िक बजेगा, इंटरव्यू आएगा, और इंटरव्यू भी ऐसा कि सामने वाले को सवाल ऐसा लगे कि मैं इसका जवाब दूँ तो क्या दूँ, ऐसा दिक होता था कि परेशान हो जाता था। अब्दुलरशीद शकूर का इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन उनके सत्र में मुख्तसरन ये बात कही जा सकती है, लेकिन जहां मैं आपको लेकर के आ रहा हूं वो हैं परवेज आलम। आपको याद है?
बहुत अच्छी तरह याद है, मुलाकात भी हुई अभी पिछले दिनों।
ठीक है, फैज मेले में। अच्छा, बीबीसी के लिए तो वो 1988 में लंदन में आए थे, हिंदी सर्विस के लिए आए थे, लेकिन अरसा 8 साल तक वहाँ काम करने के बाद उर्दू सर्विस के लिए भी उनके जौहर सामने आते गए, और फिर 1 साल उन्होंने बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए एक सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से काम किया, यानी सैरबीन, जहानुमा, शबनामा। सैरबीन के बारे में अपने तजुर्बात और ख्यालात का इजहार परवेज आलम यूँ करते हैं।
बीबीसी उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सैरबीन हम सब उन लोगों के लिए जो उसके या तो सामे थे, सामेन में से थे, या इसके प्रोड्यूसर थे या प्रेजेंटर्स थे, ये समझ लीजिए एक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होता था। मतलब एक हफ्ते में अगर आपकी 5 जगह तरह तरह की शिफ्ट्स लगी हुई हैं, तो सबसे पहली नजर ये जाती थी कि कहीं सैरबीन की ड्यूटी भी है मेरी या नहीं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सैरबीन जो है वो हमारे लिए बीबीसी उर्दू सर्विस में एक प्रेजेंटर प्रोड्यूसर की हैसियत से सबसे बड़ा इनाम होता था, और जब लगता था कि हाँ मुझे 2 सैरबीन मिले हुए हैं, तो ये समझिए कि हमारे चेहरे पर रौनक होती थी।
सैरबीन में इंडिया से कुछ और लोग भी आए थे, वो बराह रास्त उर्दू सर्विस में आए थे, हिंदी सर्विस में नहीं आए थे, कुछ नाम याद आ रहे हैं?
मेरा ताल्लुक दोनों जबानों से रहा, बीबीसी हिंदी सर्विस से और बीबीसी उर्दू सर्विस से, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ, अलीगढ़ वाला हूँ, दिल्ली वाला भी हूँ, तो माशाल्लाह उर्दू मेरी मादरी जबान है। लेकिन मुझसे पहले जो लोग बीबीसी उर्दू सर्विस में आए वो बाकायदगी से उर्दू सर्विस के लिए ही काम करने के लिए आए, मैं समझता हूँ, जिसमें एक ऑल इंडिया रेडियो के हमारे साथी उबैद सिद्दीकी हुआ करते थे, वो बीबीसी उर्दू सर्विस में आए। उससे पहले मुजीब सिद्दीकी साहब होते थे, वो भी ऑल इंडिया रेडियो वाले थे, और सुरैया हाशमी वो भी ऑल इंडिया रेडियो वाली थी, और उन्होंने भी एक मेरे ख्याल से 2-3 साल एक एक साल के वक्ते के लिए काम किया, लेकिन उबैद सिद्दीकी ने ज्यादा लंबे वक्त काम किया बीबीसी उर्दू सर्विस में, और इन सब का ताल्लुक भारत से था।
तारीखी वाकयात जो परवेज आलम कभी ना भुला सकेंगे, सैरबीन के दौरान जो पेश आए हो आपके साथ।
सैरबीन प्रोग्राम करते वक्त बेइंतहा एक जिम्मेदारी का सा एहसास होता था, ऐसा लगता था कि आप शायद पूरी दुनिया से खिताब कर रहे हैं, और उस तरफ लोग बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को भी बहुत ज्यादा संजीदगी से लेना पड़ता था। सच बात यह है कि क्योंकि मैं बाकायदगी से उर्दू वाला नहीं था, तो मुझे जरा नर्वसनेस थोड़ी सी ज्यादा होती थी, तो मैं शफी नकवी जामई साहब हों, या आसिफ जिलानी साहब हों, या रजा अली आबदी हों, या जाबर अब्बास हों, या एक से एक जो हमारे वक्त के कमाल के लोग थे, एक से एक बड़े, उनसे जरूर मशवरा कर लिया करता था कि साहब इस लफ्ज को कैसे अदा किया जाए, तर्जुमा किस तरह से होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ जितना मैं नर्वस सैरबीन करते वक्त होता था, شاید بی بی سی ہندی اردو سروس کے جو دوسرے پروگرامز ہیں ان کو کرتے وقت میں غالباً اتنا نروس نہیں ہوتا تھا. وجہ یہی ہوتی تھی کہ یہ فلیگ شپ پروگرام رہا ہے بی بی سی ورلڈ سروس کا. یہ صرف ہندی اردو کی بات نہیں ہے, پورے بی بی سی ورلڈ سروس کا فلیگ شپ پروگرام جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, دنیا اس کو سنتی ہے, دنیا اس کو کوٹ کرتی ہے. تو بہت ذمہ داری سے یہ پروگرام لینا ہوتا تھا اور اسی حساب سے ہم لوگ کرتے تھے.
ڈرامہ نگاری, ڈرامہ پروڈیوس کرنا اور دوسرے پلیز وغیرہ کرنا اور نت نئے پروگرام کرنا, جیسے ایک پروگرام آپ نے ہندی میں بھی کیا تھا کام کی بات, اسی طریقے سے اردو میں نئے نئے تجربات لے کر کے آئے, ان سب میں سب سے خوفناک اور سب سے عمدہ تجربہ کون سا رہا؟
دیکھیے, میں نے بی بی سی ہندی سروس میں تو طرح طرح کے تجربے کیے جو مجھے اردو سروس میں میرے خیال سے ویسا موقع نہیں ملا کام کرنے کا, لیکن ہاں یہ کہ اردو سروس میں جو حالات حاضرہ کے پروگرام سے وہ کیے. بی بی سی ہندی سروس میں میں نے ڈرامے بہت کیے اور ان ڈراموں میں ہماری بی بی سی اردو سروس کے جو بہت سارے ساتھی تھے وہ بھی شرکت کرتے تھے. تو بی بی سی ہندی سروس میں تو میں نے میوزک کی لمبی لمبی سیریز کی, جیسے کہ استاد مہندی حسن خان صاحب مشہور غزل گانے والے, ان کے ساتھ میں ایک لمبی سیریز میں نے کی. اسی طرح سے ایک سیکس ایجوکیشن پہ پروگرام ہم نے کیا سیریز, جو میرے ساتھی وسعود اللہ خان ہوتے تھے بی بی سی اردو سروس میں, انہوں نے اس کا اردو ورژن کیا. اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے ان پروگراموں کی جو ہم نے انوویٹ کی.
دیکھیے, یہ پروگرام لندن سے اب بند ہو رہا ہے, کل سے یعنی منڈے سے اب یہ اسلام آباد سے شروع ہوگا.
ایک بات جو واقعی سب سے زیادہ سمجھ میں آتی تھی اور آتی ہے اب بھی, وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لندن میں جب ہوتے تھے تو ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے دیکھتے تھے. لندن میں رہنے کا مطلب یہ تھا کہ دلی سے بھی دور ہیں آپ, اسلام آباد سے بھی دور ہیں, اور شاید آپ کی نظر جو ہے وہ ایک جو انوالوڈ پارٹی ہوتی ہے, جو شرکت کرنے والا شخص ہوتا ہے کسی بھی بحث میں, اس سے ذرا دور ہٹ کے ایک پس منظر کو آپ دیکھ سکتے تھے اور جائزہ بھی لے سکتے تھے. شاید مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ آزادانہ طریقے سے, مجھے یقین ہے کہ جو ساتھی وہاں پہ کام کریں گے اسلام آباد میں وہ اس غیر جانبداری کے ساتھ میں جو پرسپیکٹو ہے اس کو دیکھیں گے. میری نیک خواہشات ہو سکتے ہیں کہ پروگرام آگے بھی چلتا رہے.
یہ تھے پرویز عالم. راشد صاحب, کیسی لگیں ان لوگوں کی باتیں؟
وہ تو ٹھیک ہے شفیع, لیکن آپ نے ایک صاحب کا ذکر نہیں کیا اور وہ تھے بیری لینگویج.
عطا فرمائے, اس لیے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی, میرے ہاتھ نہیں لگے.
اچھا, بیری لینگویج جو تھے وہ اس لیے بہت اہم آدمی تھے کہ آج کل جو آپ سیربین پیش کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں, اس کی بنیاد ڈالنے والے بیری لینگویج تھے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ وقار احمد کے جانے کے بعد جنہوں نے 20-21 سال تک یہ پروگرام پیش کیا تھا, بیری لینگویج نے یہ کیا تھا کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ سیربین پیش نہیں کرے گا بلکہ مختلف لوگ پیش کریں گے. اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے, کچھ نقصان بھی. نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ وقار احمد نے جو اس کی خاص روش ڈال دی تھی, اس کا ایک خاص انداز تھا, بلکہ یوں کہنا چاہیے ابھی سب لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ اس کی ایک شخصیت بن گئی تھی سیربین کی, وہ ختم ہو گئی. اچھا, لیکن فائدہ یہ ہوا کہ جو نئے نئے لوگ روزانہ یا ایک ایک ہفتے میں پیش کرتے تھے وہ اس میں ایک نیا رنگ بھرتے تھے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک نئی شخصیت اپنے آپ کو بھراتی تھی. بیری لینگویج کے ہاں کی اہمیت ایک اور وجہ سے زیادہ تھی کہ ان کے زمانے میں ٹیکنالوجی نے سر اٹھانا شروع کیا تھا اور اب انہی کے زمانے میں یہ تھا کہ ہم ٹیلی فون کے ذریعے اپنے نامہ نگاروں سے براہ راست تعلق قائم کر لیتے تھے ان کی آواز میں.
میں ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا جو کئی لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے بار بار. ہم لوگ جو غیر جانبداری میں آتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, اور ہم یہ کہتے ہیں اتنے ہلاک ہو گئے, اتنے مر گئے, ہم شہید کیوں نہیں کہتے, اور مجاہد جنگ, یہ سب کیا ہے
بھائی؟ شہید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اسلامی وہ ہے, اصطلاح ہے, وہ ہم استعمال نہیں کرتے, یہی غیر جانبداری ہے,
اس کو ہم کو برقرار رکھنا ہے. صاحب, میں اپنے بہت سارے ساتھیوں سے بات نہیں کر پایا, اس کے لیے میری معذرت قبول کیجیے, لیکن یہ تھا پورا لکھا ہوا معاملہ اور جو بیان کیا جا سکتا تھا اختصار کے ساتھ. یہاں سیربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر کاشف قمر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے جے میگانی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت سیربین کے اس آخری پروگرام سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازیہ گلزار کے ساتھ.
فرانسیسی صدر ایمینول میخواں نے کہا ہے کہ پیرس میں جاری پرتشدد مظاہروں کے تناظر میں ہنگامی حالت نافذ کی جا سکتی ہے۔ مئی میں امریکی ریاست ٹیکسس میں واقع ایک ہائی اسکول میں ہونے والی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 10 بچوں کے والدین کی جانب سے حملہ آور کے والدین کے خلاف امریکی عدالت میں پٹیشن درج کروانے والوں میں پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کے والدین بھی شامل ہیں۔ پٹیشن میں فائرنگ کرنے والے لڑکے کے والدین پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت جانتے ہوئے بھی اسے قانونی طور پر اسلحے تک رسائی دلوائی۔ افغان طالبان کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ایک سینئر کمانڈر ملا منان گزشتہ رات امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نئے اضافی محصولات عائد کرنے کے معاملے کو 90 دن تک ملتوی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔